بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وراجكي نشيت سي الله تعالى كي أسماء الحسنى بيعري نامو كي تعلق سي الشيخ الإسلام رحمه الله كان أهم باتا كي هين ممكن تعلق سي درس كآغاز كرتي هين. الشيخ الإسلام رحمه الله ني الله تعالى كأسماء حسنة يعني صفاته كمال كتعلق سي بات هو چوكي هي اب أسماء حسنة كتعلق سي چند اهم باتیں ہونے والی ہیں. اور اس تعلق سے شرح میں فضلۃ الشیخ العلامة بن عثیمین رحمه الله فرماتے ہیں کہ مصنف رحمه الله نے یعنی شیخ الإسلام رحمه الله اللہ تعالیٰ کے نام یعنی أسماء حسنة کے تعلق سے ایک آیت بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کی تنزیح اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، اور مثل کی نفی کرنے کے لیے. جو اللہ تعالیٰ کے نام کے تعلق سے جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن آیت نمبر 78. تبارک، شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے تعالی و تعاظم، بلند بلندیوں اور عظمت والا. جب یہ وصف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے یعنی تبارک اللہ جب کہتے ہیں، جیسے کہ اس آیت فتبارک اللہ یعنی تعاظم یعنی تعالی و تعاظم، جزاك الله تعالى ارشاد فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله احسن الخالقين، سورة المؤمنون آية نمبر 14 میں. يعني جب برکت کو اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ سے جوڑا جاتا ہے اسم کے لفظ کے علاوہ، يعني برکت کا لفظ تبارک کا لفظ دو طریقے سے بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تبارک اللہ، دوسرا اللہ تعالیٰ کے اسم نام کے ساتھ تبارک اسم اللہ، جیسے کہ سورۃ الرحمن کی آیت میں ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تبارک کا لفظ جڑا ہوتا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے تعالی و تعاظم، بہت بلندیوں والا اور عظمت والا ہے. جیسے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا وصف کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ برکت اللہ تعالیٰ کے نام میں ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام کسی چیز کے ساتھ لیا جاتا ہے تو اس میں برکت حاصل ہو جاتی ہے. پھر حدیث بیان کی ہے کہ جس معاملے میں یا جس معاملے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یا اسے بسم اللہ سے ابتدا نہ کی جائے فہو ابتر، یعنی ناقص البرکہ. وہ حدیث جو قول راجح ہے ضعیف حدیث ہے، سنداً حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن بعض علماء اسے بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کا معنی صحیح ہے، معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ جس معاملے میں آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو اس میں برکت عام ہو جاتی ہے، اور اس میں جو خیر جڑا ہے وہ بڑی بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس میں برکت جو ہے وہ کم پائی جاتی ہے. کیونکہ جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حرف الباء جو ہے استعانت کے لیے یعنی مدد کے لیے، اور برکت کے لیے بھی یہ استعمال ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے برکت بھی شامل ہو جاتی ہے. پھر بسم اللہ کا دوسرا فائدہ بیان کرتے ہیں، یعنی اب بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام اسم اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور بسم اللہ کہا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت کا شامل ہونا. دوسرا فائدہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، کہ جو حرام ہو جاتا ہے، بعض حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام لینے سے. جیسے کہ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں، ذبیحہ جو ہوتا ہے، قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے بسم اللہ اور پھر تکبیر پڑھتے ہیں بعد میں، تو یہ جو جانور وہ حلال ہو جاتا ہے. اور اگر اسی جانور کو جو ذبح کرنے سے اللہ کا نام لینے سے حلال ہو جاتے ہیں، جیسے کہ چوپائے جانور جو ہے، انعام جو، جیسے کہ بکری ہے، گائے ہے، اونٹ وغیرہ، جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذبح کرتے تو وہ حلال ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر ذبح کرتے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو تیسرا فائدہ ہے، کہ طہارت کے لیے جب اللہ تعالیٰ کا نام لی جائے حدث کی طہارت سے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو وہ صحیح نہیں ہوتی. علیحد القرآن، علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھنا جو ہے، طہارت سے، حدث سے پہلے پڑھنا، کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اگر واجب ہے اور اس اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، کیا اس کے بغیر طہارت جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. قرآن جائی ہے کہ مستحب ہے اور اس کے بغیر بھی طہارت ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا علی احد القولین. اور علماء کے ہمیشہ اقوال جو ہے وہ سمجھنے کے ہوتے ہیں. جب عالم کہنا علی احد القولین، اس مطلب ایک دوسرا قول بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دو اقوال ہیں. بعض وقت علماء راجح بیان کر دیتے، بعض وقت راجح بیان نہیں کرتے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ اسی قول کی طرف جاتے ہیں جو استحباب کا ہے، جو شرح ممتع میں اور دیگر کتابوں میں بیان فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے چوتھا فائدہ ہو گیا بسم اللہ کا، کہ جب انسان کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے بسم اللہ کہے، تو شیاطین جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے حدیث میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے، تو گھر سے بھی شیاطین نکل جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے پانچواں فائدہ ہو گیا، جب جمع کرنے سے پہلے جب انسان اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، اور ان کی یعنی اس جمع سے اللہ تعالیٰ ان کی مقدر میں اولاد بھی لکھ دیتا ہے، جو اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے، لم يضره شیطان ابدا، تو شیطان کے وسوسے اور شر اور ہیلوں سے، یعنی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا، یعنی جمع کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو پھر یہ اولاد جو ہے وہ شیطان کے لیے آسان ہدف ہو جاتا ہے. یہ مقدمہ تھا مختصر سا اللہ تعالیٰ کے نام کے تعلق سے. تو یہ چار پانچ فائدے شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں. اب واپس آتے ہیں، فتبارک، فتبارک اسم ربک، فتبارک اس کا کیا معنی ہوگا؟ فتبارک اسم ربک، لا تعالیٰ تعالیٰ، جب فتبارک اللہ، فرق ہے دونوں میں. جب اسم کے ساتھ ہوگا تو اور ہے، جب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ براہ راست اور بغیر اسم کے لفظ کے، تو پھر تعالیٰ و تعاظم ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تعالیٰ و تعاظم، ٹھیک ہے نا؟ اب تبارک اسم ربک، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام کسی چیز کے ساتھ لیا جائے. اچھا، ذی الجلال والاکرام، ذی بمعنی صاحب، یعنی والا، اردو میں کہتے والا، والا عزت والا، شان والا، بلند درجے والا، ذی صاحب. اور یہ رب کی صفت ہے، ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ صفت ہے رب کی، اسم کے لفظ کی نہیں ہے. کیونکہ اگر اسم کے لفظ کی ہوتی تو ذو ہونا چاہیے تھا، تبارک اسم ربک ذو الجلال یا ذی الجلال والاکرام. اس آیت میں ذی الجلال والاکرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذو کیوں نہیں ہے، ذی کیوں ہے؟ کیونکہ لفظ دو ہیں، تبارک اسم, اسم جو ہے مرفوع ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ صفت جو ہے اسم کی ہوتی تو ذو الجلال والاکرام ہونا چاہیے تھا. تبارک اسم ربک اسم مضاف, ربک مضاف الیہ, ربی جو ہے مضاف الیہ مجرور ہے, تو اس لیے ذی. اب ذی صفت رب کی ہے یا اسم کی ہے؟ لفظ دو ہے نا, اسم اور رب. تبارک اسم اسم کیا ہے؟ مرفوع ہے, مضاف ہے. رب ربی کسرہ ہے, مضاف الیہ ہے. ذی صفت ہے, رب کی ہے یا اسم کی ہے؟ کیا ہو گیا گرامر والے ابھی تک؟ میرا خیال ہے ذی ہے, تو اس لیے رب کی صفت ہے نا, اسم کی بھی ہے ہاں, لیکن اس آیت میں رب کی صفت ہے. یعنی رب جو ہے وہ جلال والاکرام والا ہے. اور جلال بمعنى العظمہ, عظمت والا, والاکرام بمعنى التکریم, اور اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس کے اور اس کے لیے یعنی تکریم اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے. تو الاکرام کے لفظ میں دونوں شامل ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ فرمانبرداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور شان بڑھا دیتا ہے, اس کا اکرام کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا اکرام ہوتا ہے. جلال کے لفظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہوتا ہے فی نفسی ہی, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں. اور اکرام سے اللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور شرف جو ہے اور تعظیم جو ہے, یہ معنی ہوتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کتنا عظمت ہے, وہ لفظ الاکرام سے پتہ چلتا ہے. یہ تھی آیت اللہ تعالیٰ کے نام کے تعلق سے, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ نے کئی آیات بیان کی ہے فی الصفات المنفیہ, منفی صفات اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مثلیت کی نفی کرتے ہوئے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةً, سورة مریم آیت نمبر 65. اس آیت کو یاد کر رہے ہیں, اس کی اہمیت بتاتا ہوں ذرا. سورة مریم آیت نمبر 65, فَعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةً. اور جو اس آیت کی ابتدا ہے شروع سے, رب السماوات والارض وما بینہما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا, یہ پوری آیت یاد کرنی ہے. صرف یہ حصہ نہیں جو یہ ہے فاعبده سے, بلکہ رب سے. اسے پورے آیت بتاتا ہوں, اس وجہ بتاتا ہوں میں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مصنف نے اللہ تعالیٰ کے صفات سلبیہ کی ابتدا اس آیت سے کی ہے. صفات منفیہ سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ یعنی وہ چیزیں وہ صفات جسے اللہ تعالیٰ نے جس کا نفی کی ہے, صفات منفیہ کہتے ہیں. صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ یہ ثابت ہیں, جیسے کہ السمیع البصیر, العزیز الحکیم, العلیم الحکیم, العلیم الحلیم, یہ کیا ہے؟ ساری مثبت ہے, ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے. دوسری قسم کی صفات اس اعتبار سے جو وہ ہیں جو منفی ہیں, جن کا اللہ تعالیٰ نفی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے, ٹھیک ہے نا. جیسا کہ ہاں, لا تأخذ سنة ولا نوم, نفی کر دیا اللہ تعالیٰ نے اونگ کی اور نیند کی. اور اسی طریقے سے اس آیت میں هل تعلم له سمیا, یعنی لا تعلم له سمیا, یعنی اللہ تعالیٰ کا سمیع کہتے ہیں ند کو, برابر کو, مثیل کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جس کے نام جیسے ذات جیسے کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ہو بھی نہیں سکتا. اور صفات منفیہ کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دو چیزیں پہلے بیان کر چکے ہیں. ایک تو کمال جو ہے جب تک صفات منفیہ کی نفی نہ کیجیے کمال مکمل نہیں ہوتا, تو کمال کو ثابت کرنے کے لیے. اور دوسرا اثبات کمال الضد, جو اس کی ضد ہے اس کو ثابت کرنا واضح ہو جاتا ہے, اور جو کمال ہے اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں. اب دیکھیں فعبده واصطبر لعبادته, یعنی حرف الفاء اعراب کے اعتبار سے مفرع کیا علی ما سبق, یعنی جو پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رب السماوات والارض وما بینہما, اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا ذکر کیا ہے کہ آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے ان تمام چیزوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر جب یہ ثابت کر دیا لوگوں کے دلوں میں, لوگوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا ہے, اب ان پر واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ صرف اللہ ایک اللہ کی عبادت ہے. فعبدہ, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار بھی کرے, ورنہ وہ متناقض ہوگا. یعنی جس نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے اور اس پر ایمان لا چکا ہے, اب اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ توحید عبادت توحید الوہیت پر بھی ایمان لے کے آئے, ورنہ اس کا ایمان توحید ربوبیت پر بے فائدہ ہے. جیسا کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ نہیں. دیکھ بچپن میں جب بات ہوتی تھی نا تو ابو جہل ابو لہب کے تعلق سے کہتے ہیں یہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ عوام الناس میں ایک جہل مرکب عام, آج بھی اکثر لوگوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں, اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں. وہ یہ غلط ہے. ابو جہل ابو لہب اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں, مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. نمبر دو یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, خالق اللہ تعالیٰ ہے, مالک اللہ تعالیٰ ہے, مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے, حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے اب دیکھ لیں کہیں پر بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بت جو ہیں لات عزا وغیرہ جو ہیں یہ خالق ہیں یا مالک ہیں, یہ تدبیر کرتے ہیں, یہ مشکل کشا ہیں. کبھی نہیں ملے گا آپ کو. قرآن مجید اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے, قریب کر دے. زلفا یعنی قریب کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اصل نزدیک کس کے ہونا ہے؟ یہ تو واسطہ ہیں, ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے قرب کون چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب کون ہونا چاہتا ہے؟ ابو جہل ابو لہب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے, لیکن طریقہ کیا ہے؟ ان کی عبادت کس کی؟ ان بتوں کی عبادت. تو اللہ فرمایا تو شرک ہے. سبحان اللہ. فعبدہ, بس اس کی عبادت کرو. کون؟ جو رب السماوات والارض وما بینہما ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ کو رب تو مان لیتا ہے لیکن عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں کرتا, عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتا ہے کسی اور کے لیے بھی وہ عبادت صرف کر دیتا ہے, تو ایسا شخص جو ہے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو رب بھی نہیں مانتا. یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اس پر جنت حرام ہو چکی ہے. عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہے, وجود کو بھی مانتا ہے, اقرار کرتا ہے, اپنے دل سے اقرار کرتا ہے, زبان سے بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اس میں شرک بھی نہیں کرتا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دی. کیوں؟ کیونکہ اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شریک کر دیا ہے عبادت میں. دوسری بات, اس کا مطلب کیا ہوا؟ شرک کے عبادت سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرکن فی الربوبیہ. اسے جو بڑے تلخ بات ہے, بعض لوگوں کو مشکل سے سمجھ آتی ہے، بات بالکل آسان ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ان شرک الظلم العظیم، ٹھیک، شرک کی قسموں میں سے ایک شرک فی العبادہ ہے جو ابو جہل و ابو لہب کرتے تھے، وہ دوسری قسم کی شرک شرک فی الربوبیہ ہے جو وہ نہیں کرتے تھے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ربوبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا ماننا، یہ توحید و فی الربوبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، پیدا بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بالکل مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ربوبیت کا مستحق نہیں، نہ ہو سکتا ہے، یہ توحید فی الربوبیہ ہے. اس کے الٹ شرک فی الربوبیہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے، یہ شرک فی الربوبیہ ہے. اور یہ بدترین قسم کا شرک ہے، بدترین اس لیے ہے کہ ابو جہل ابو لہب یہ شرک نہیں کرتے تھے. ان للہ وانا الیہ راجعون. سر امت کا حال دیکھیں، علی کے ساتھ کیا جوڑ دیتے ہیں؟ عجب، دیکھیں سبحان اللہ، علی مشکل کشا. وہ کہتے ہیں علی کے مشکل کشا نہ ہو تو سر علی کے شاہ میں گستاخی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ. دیکھیں غوث، حاجت روا، سبحان اللہ. اگر غوث، پہلے تو غوث کا لفظ ہی غلط ہے، شدید مصیبت میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے؟ اور حاجت روا، سبحان اللہ، مخلوق محتاج ہے یا حاجت روا ہے؟ دیکھیں دو ذاتیں، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. خالق مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، تدبیر کرتا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے. مخلوق مخلوق ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، حقیر ہے، محتاج ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، درد بھی ہوتا ہے، محتاج بھی ہے کھانے کا، پینے کا، قضاء حاجت کا، وغیرہ وغیرہ. یہ مخلوق کبھی بھی خالق کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. اگر کوئی بھی اس مخلوق کو خالق کی صفات میں سے کوئی صفت بھی صرف کر دے یا کوئی حق بھی صرف کر دے تو یہ شرک سمجھا جاتا ہے. اور بدترین قسم کا شرک کون سا ہے؟ شرک فی الربوبیہ. فاعبدہ، بس اس کی عبادت کرو. التذلل له محبۃ وتعظیما، یہ عبادت کا معنی ہے. اور فاعبدہ میں دونوں چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے اور جس چیز سے عبادت کی جا رہی ہے، یعنی فعل بھی اس میں شامل ہے. واصطبر، اصل میں ہے اصطبر، الف صاد تا با را، تا کو تا علۃ تصریفی کی وجہ سے بیان کر تبدیل کر دیا گیا ہے. اور صبر کے معنی حبس النفس، نفس کو روکے رکھنا. اصطبر اصبر سے زیادہ بلیغ ہے، اصل ہے اصبر، صبر کرو. اچھا اصطبر، اس سے زیادہ صبر کرو، مطلب یہ ہے. فاعبدہ واصبر نہیں ہے، واصطبر لعبادتہ، ایسا ہے نا؟ اچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ اصبر واصطبر، اصبر صبر کرو، اصطبر اس سے زیادہ صبر کرو. یعنی عبادت میں جب تک آپ صبر نہیں کریں گے اور صبر بہت زیادہ نہیں کریں گے، آپ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ عبادت میں فرائض بھی شامل ہیں، نوافل بھی شامل ہیں، عبادت کے ارکان بھی شامل ہیں، واجبات بھی شامل ہیں، سنن بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ صرف فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو تھوڑا صبر ہے نا. جب فرائض کی ادائیگی میں ان کے ارکان تو لازم، اس کے بغیر تو واجب عبادت ہوتی نہیں ہے، ارکان کے ساتھ واجبات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، صبر تھوڑا زیادہ. سنن کا اہتمام بھی کرتے ہیں اس سے زیادہ، پھر نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں اس سے زیادہ، تو اس پر سے صبر ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا وقت پر عبادت کرنا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اور اس میں ہمیشہ اختیار کرنا، فذکر اللہ ذکرا کثیرا، اصطبر ہے کہ نہیں, تو یہ سارے معنی ایک لفظ میں آ گئے ہیں, اصطبر لعبادتہ.
اچھا,
جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور اس پر بہت زیادہ صبر کرو. نماز پر اصبر نہیں, اصطبر ہے, کہ نماز پر صبر کرنا پڑتا ہے. خشوع و خضوع کو حاصل کرنے کے لیے صرف صبر کافی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا بھی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے, نماز میں ذہن ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, نماز میں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی رکعت میں ہے, پتہ نہیں چلتا امام نے کون سی قرات کی ہے, پتہ نہیں چلتا. وجہ کیا ہے؟ کبھی خلل کس چیز میں ہے؟ صبر میں. صبر کا حق ادا نہیں ہو رہا, تو نماز میں بھی صبر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اصطبر لعبادتہ, اصطبر علیہا. اچھا, لعبادتہ یہ کہا گیا ہے کہ لام کا بمعنی علی عبادتہ, یا اصطبر لہا, وہ دونوں ٹھیک ہے, یعنی اصطبر علیہا واصطبر لہا. اچھا, اصل معنی هل تعلم له سمیہ, یہ شاہد ہے. الاستفهام بمعنی النفی, هل تعلم له سمیہ, کیا اللہ تعالیٰ کوئی سمیہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جیسا کسی اور ذات کو جانتے ہو؟ هل بمعنی النفی, یعنی لا تعلم له سمیہ, یعنی ليس له سمیہ. اصل بات یہ ہے, یہ خوبصورت اندازہ بیان کی کہ استفهام نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور سمی کہتے شبیہ نظیر, مثل, کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام جیسا, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نام کا مستحق کوئی ہو سکتا ہے. بات اسم کی ہو رہی ہے, سمی اسم کے لفظ لیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے نام جیسا بھی کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے نام جیسا بھی کسی کا نام ہو نہیں سکتا. حل تعلم له سمیہ, جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں, لا. اور اگر بات ایسی, فالواجب ان تعبده وحده, جب بات ایسی ہے تو پھر واجب یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ اس آیت کو یاد رکھنا ہے, رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. میں نے کیوں کہا, کوئی بتاتا ہے؟ توحید تینوں قسمیں ایک آیت میں آ گئی ہیں. توحید کو تینوں قسمیں ایک ہی آیت میں ہیں. کہاں, کیسے تینوں قسمیں؟ پہلی قسم توحید الربوبیہ, رب السماوات والارض وما بینهما, توحید عبادت فاعبده واصطبر لعبادته, اسماء وصفات هل تعلم له سمیا. سبحان اللہ. اور اس میں جو نفی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور مثلیت کی نفی کی گئی, اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کسی کا نام, اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے کسی کی ذات بھی نہیں ہو سکتی. اور قاعدہ بیان کیا تھا, جب صفات منفیہ بیان کی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اثبات کمال الضد. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور نام کی نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مثلیت کوئی چیز بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے کسی کی ذات بھی نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا نام جیسے کسی کا نام ہے, دونوں کی نفی کی گئی ہے, تو پھر ثابت کیا کیا جا رہا ہے؟ الکمال المطلق. اگر خاص چیز ہوتی تو اس کی نفی اس کے ضد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی, لاثبات القیومیہ. الحی القیوم فرمایا نا, زندگی الحی اور قیومیت کو ثابت, مزید ثابت کرنے کے لیے اور اس میں کمال کا درجہ بیان کرنے کے لیے نفی کر دی گئی ہے نیند کی اور اونگ کی. دیکھیں, انسان زندہ ہے نا, انسان زندہ ہے کہ نہیں, سوتا بھی ہے, اسے اونگ بھی آتی ہے, اس کی زندگی میں تھوڑا سا خلل پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ جو انسان سو رہا ہے اور سونے کو بھی تو موت کہا گیا نا, جب انسان سوتا ہے, سوتا بھی تو وہ بھی موت کا ایک طریقہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر دی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, حی و قیوم پہلے، پھر اس کو ثابت کیا، صفات اثبت ہے، ثابت ہے. اور نفی کر دی گئی ہے نیند کی اور اونگ کی. اس کی نفی میں کیا فائدہ ہے؟ اثبات کما لفظ نیند اور اونگ کی، ضد کیا ہے؟ الحیا، حی، صفت الحیا. جب اس کی نفی کر دی گئی ہے تو حیا کامل ہے کہ نہیں؟ اثبات کمال ضد، اس کے ضد کو ثابت کرنا، ضد کے کمال کو ثابت کرنا. تو ضد کے کمال کیا ہے؟ الحیا، زندگی اللہ تعالیٰ کی. حیا کیا ہے؟ کامل حیا ہے، جس میں ذرے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی، جو مخلوق میں پائی جاتی ہے. بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے مخلوق میں، کیونکہ اگر مخلوق کو اونگ نہ آئے یا نیند نہ آئے تو پھر یہ بیماری سمجھی جاتی ہے، یعنی نارمل نہیں ہوتا، اب نارمل ہوتا ہے اور علاج کے لیے انسان دوڑتا ہے. سبحان اللہ. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ الاخلاص نمبر 4. یعنی اللہ تعالیٰ کہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور نکر فی سیاق النفی ہے، جس کا فائدہ عموم کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر اسے پڑھا کیسے جاتا ہے؟ اکثر لوگ غلطی کریں، ذرا غور سے سنیں، ذرا اس کے پاسبل کیا الفاظ ہوئے، کہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے ہیں. اصل لفظ ہے کفون، کاف کے اوپر ضمہ، فا کے اوپر ضمہ، اور واو ہے، اور پھر الف ہے، کفون. اس میں تین قراءات ہیں، ایک ہے کفون، دوسرا ہے کف ان، تیسرا ہے کف ان. کفون جسے ابھی بیان کی ہے، کاف کے ضمہ ہے اور فا پہ بھی ضمہ ہے. کف ان کاف کے ضمہ ہے اور فا پہ سکون ہے، اور تیسرا ہے کفو ان، کاف پہ ضمہ ہے، فا پہ ضمہ ہے، لیکن واو مضموم بھی اور حمزہ ہے. جو پڑھتے کف ان، جو پڑھتے غلط پڑھتے ہیں، اکثر غلطی ہوتے کف ان، کف ان ہے، کف ان نہیں ہے. سورۃ الاخلاص میں جب ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ اکثر سنتے ہوں گے لوگ پڑھتے ہیں کف ان احد، کف ان نہیں ہے، ضمہ ہے کاف پر بھی اور فا پر بھی، کفوا احد. اس میں بھی جو نفی ہے کس چیز کی ہے؟ کف کی، کف برابر والے کو کہتے ہیں، تو برابری کی، مثلیت کی نفی ہے. اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ کو ثابت کرنا، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کے سمع میں، نہ بصر میں، اور نہ ہی قدرت میں، نہ عزت میں، نہ حکمت میں، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی صفات ہیں تمام صفات اس میں شامل ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان تمام صفات کے کمال درجے کو ثابت کیا جا رہا ہے اس ایک لفظ میں، ولم یکن لہ کفواً احد. واضح ہے، یعنی اثبات کمال الضد، جب کف کی نفی کر دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات پہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ان تمام صفات کا کمال صرف اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سورۃ بقرہ نمبر 22. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور یہ مفرع اس سے پہلے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اس کے بعد فرمایا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. سورة البقرة 21-22. يعني فلا تجعلوا لله اندادا يعني في الالوهية. اندد کہتے ہیں مثیل کو جو برابر ہے یا جو مثلیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مثل کسی کو نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ کا ند, اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. اچھا کس چیز کی مثل نہ بناؤ؟ عباد الوحیت میں. کیونکہ جو مخاطبین ہیں مشرکین عرب جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ند ربوبیت میں نہیں بنا, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو مخاطب ہیں اس آیت میں اس زمانے کے لوگ جو مشرکین عرب موجود تھے اور اس سے پہلے جو شرک لوگ کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی, یعنی وجود کو بھی مانتے تھے اور رب بھی مانتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ند نہیں بنائے ربوبیت میں. جب اللہ تعالیٰ کے تم لوگوں نے شریک نہیں بنائے ربوبیت میں تو پھر تم کیوں شریک بناتے ہو عبادت میں اور الوہیت میں جبکہ تم جانتے ہو تم غلط کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہے کہ جب تم لوگوں نے شرک ربوبیت میں نہیں کیا تو پھر تم کیوں شرک کرتے ہو عبادت میں؟ اصل بات یہ ہے. اندازاً جمع ند ہے, اور ند مکافئے کو بھی کہتے ہیں, برابر والے کو بھی کہتے ہیں, اور جس میں مثلیت کا معنی تشابہ کا معنی بھی شامل ہے. وانتم تعلمون یعنی تم جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں, نہ ربوبیت میں نہ ہی الوہیت میں. یعنی ایک چیز تم جانتے ہو کہ ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے, تم پر لازم اب تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر یہ جملہ جو اعراب کے اعتبار سے انتم تعلمون, یہ جملہ حالیہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں. وہ جملہ حالیہ جو ہوتا ہے وہ صفت کی مزید وضاحت اس میں ہوتی ہے, تعلیل کی طرح, حکم کی تعلیل جیسے ہوتے, وجہ بیان کرنے کے لیے بیان ہوتا ہے. کہ جب تم خوب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے ربوبیت میں تو پھر تم کیسے اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو عبادت میں اور الوہیت میں؟ اور تم اپنے جو تم جانتے ہو عمل اپنے علم کے تم عمل خلاف کرتے ہو, تم ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور اسے منع کر دیا. اچھا نفی کس میں ہے؟ صفات منفیہ. فلا تجعلوا للہ اندادا نہیں ہے, منع کر دیا گیا ہے, اور اس میں نہیں بھی یعنی نفی کا معنی پایا جاتا ہے. اور جس کے کوئی ند نہ ہو کوئی شریک نہ ہو اس کا مطلب ہے وہ صفات کاملہ والا ہے کہ نہیں, لاثبات صفات الکمال یا اللہ تعالیٰ کا صفات کاملہ, اسے یہ ثابت ہوتا ہے. اتنا کافی آج کے درس میں. چوتھی آیت سے آگے انشاءاللہ پڑھیں, تقریباً 12 کے قریب آیات ہیں, اور اس کے بعد جو باب ہے اسماء و صفات کو مکمل ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر جو دیگر صفات اس پر شیخ صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اگلے درس انشاءاللہ چوتھی آیت سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.